أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
ولقد نعلم انهم یقولون ان ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
ولقد نعلم اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ بے شک وہ کہیں گے انما يعلمه بشر بے شک اس کو ایک انسان سکھاتا ہے کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انسان سے مراد ان کا اشارہ ایک نو مسلم رومی عیسائی غلام کی طرف تھا جو مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا اور تورات اور انجیل بھی جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اس کا نام جبر بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگوں کے نام بتائے گئے جو یعنی کہ نصرانی غلام تھے مکہ والوں کے جیسے یسار ہے بلعام ہے عائش ہے اور بھی نام ہے اور کچھ ضعیف روایات بھی سلسلے کی ہیں بہرحال چونکہ وہ تورات اور انجیل جانتا تھا اور آپ اس سے ملاقات بھی کرتے تھے تو بعض لوگوں کو ایک شوشہ ہاتھ میں آ گیا اور کیا کہا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں جو فلاں شخص جس کو تورات انجیل آتی ہے اور کچھ اور ایسی کہانیاں پتہ ہیں وہ آپ کو لکھوا دیتا ہے اور آپ اس کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کر دیتے جیسے سورۃ الفرقان آیت 5 میں آتا ہے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا کہ صبح شام اس کو املا کرائی جاتی ہے وہ غلام آ کے آپ کو لکھوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں لسان الذی زبان اس شخص کی لینگویج کے معنوں میں یا زبان یلحدون الیہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یلحد کا لفظ جو ہے یہ الحاد سے اور الحاد لام ہے دال سے لحد لحد کس کو کہتے ہیں قبر کے اندر پایا جانے والا بغلی گڑھا یعنی نیچے کھودتے کھودتے پھر سائڈ پر جو کھودنے لگتا ہے تو اس کو لحد کہتے ہیں بغلی قبر نہیں ہوتی کہ مردے کو نیچے گڑھے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ سائڈ سے کھود کے اندر رکھ کے اوپر سے بند کیا جاتا ہے یعنی بالکل زمین کے نیچے آ جاتا ہے اس سے پھر الحاد یعنی ایک طرف کو ہونا یعنی مراد یہاں کیا ہے اشارہ کرنا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں آجمیون وہ کون ہے اجمی ہے آجمی کا لفظ جو ہے یہ عین جیم میم سے ہے عجم کہتے ہیں غیر عرب کو اور اسی سے نسبت ہے اجمی یعنی جو عجم سے تعلق رکھتا ہو اور اجما کہتے ہیں ابہام اور اخفاء کو اجما کیا ہے ابہام ابہام کیا ہے بات غیر واضح ہونا نہ سمجھ آنا ابانت کی ضد ہے جس سے مبین کا لفظ نکلا ہے مبین کا کیا معنی تھا واضح کھلا کھلا بیان کرنا اور اس کا اپوزٹ کیا ہے آجمی ابانا عجما یعنی اگزیکٹلی اپوزٹ یہ تو آجم کون ہوتا ہے الف کے ساتھ جیسے یہ آجمی لکھا ہوا نا تو یہ ہٹا دے تو آجم آجم کہتے ہیں اس شخص کو جس کی زبان فصیح نہ ہو، خواہ وہ عربی کیوں نہ ہو۔ ایک ہے عجم، عین جیم میم عجم۔ عجم کون ہوتا ہے؟ غیر عرب۔ غیر عرب کو تو عربی آئے گی نہیں، آئے گی بھی تو ٹوٹی پھوٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اعجم، الف کے ساتھ، الف عین جیم میم اعجم۔ یہ کون ہوتا ہے؟ جو صحیح طور پہ بات نہ کر سکے، خواہ وہ عربی کیوں نہ ہو۔ عجمی تو کون ہے؟ جو عربی نہیں ہے۔ اور عجم کون ہے؟ جو ہے عربی لیکن پھر بھی عربی نہیں آتی اس کو، یعنی پھر بھی وضاحت اور فصاحت سے نہیں بول سکتا۔ اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ اپنی مادری زبان صحیح طور پر نہیں بول سکتے، آپ کے گھروں میں مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عربوں کے ہاں بھی بعض لوگ عرب ہوتے ہوئے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کسی کو سمجھا سکے، یا بعض لوگوں کے بولنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو کھل کے نہیں کرتے، منہ کے اندر ہی کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ اعجم، ٹھیک ہے۔ اعجم وہ ہوتا ہے جو فصیح نہ ہو، غیر فصیح، خواہ عرب ہو یا اعجم جو بھی ہو۔ تو اعجمی کون ہے پھر؟ کس کی طرف نسبت ہے؟ اعجم کی طرف نسبت۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ لسان اعجمی ہے، یعنی غیر فصیح ہے۔ بعض اوقات وکیبلری نہیں ہوتی، بعض اوقات بولنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات قدرت ہی نہیں ہوتی، لکنت ہوتی ہے یا گنگے ہوتے ہیں یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے غیر واضح ہونے کا۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وضاحت سے بولتے تھے کہ ہر ہر لفظ، حرف، زبر، زیر، ایک ایک چیز واضح ہوتی تھی، اور اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ ہر لفظ الگ پتہ چلتا تھا۔ اب ایک طرف آپ پورے عربوں کے اندر نمبر ون، آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، حدیث میں آتا ہے انا افصح العرب، انا افصح العرب، میں عربوں میں سے بھی سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی آپ کے مقابل کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اتنے ایلیکوئنٹ تھے، اتنے زبردست بات کرنے والے تھے کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک لفظ بھی بول دیں اور سمجھ نہ آئے۔ فرمایا کہ یہ جس کو ان کا استاد بنا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس جا کے سیکھ کر آ جاتے ہیں تورات انجیل کی کہانیاں، اور آ کے پھر قرآن کی شکل میں لکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو شخص انتہائی غیر فصیح ہے، اعجمی ہے، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی، وہ تو عربی کے قاعدوں سے واقف نہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ، اور یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے جو بالکل واضح ہے، نو کمپیریزن۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ کے ویسے سوچئے، آپ کسی زبان میں بہترین قسم کا لٹریچر پروڈیوس کریں، کوئی اچھی سی پوئٹری لکھیں یا کوئی ویسے پیس آف رائٹنگ ہو جو ماسٹر پیس ہو، یعنی جس کے اوپر اتفاق ہو، پرائز ملا ہو، یعنی اس سال کا یا اس علاقے کا سب سے بہترین ماسٹر پیس ہے اس لینگویج میں یا اس مقابلے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو لکھے، فوراً سب پہنچ جاتے ہیں اس کو انٹرویو کرنے، کیا پوچھتے ہیں اس، تمہارا استاد کون ہے، کہاں سے پڑھا، کس یونیورسٹی سے پڑھا، کہاں کے گریجویٹ ہو، پوچھتے ہیں نا، کیا کیا ہوا ہے، پہلا کوسچن۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا قرآن کی شکل میں، یہ عربک لٹریچر کا ماسٹر پیس تھا، کوئی دوسری مثال نہیں تھی اس کی۔ عاجز آ گئے تھے عرب اس جیسی ایک آیت لکھنے سے، سارے عمدے چلے آ رہے ہیں، تو آپ سے پوچھیں گے نہیں یہ کہاں سے، اور آپ کہیں کہ وہ فلاں جو عجمی غلام ہے وہ مجھے سکھا رہا ہے۔ ماننے کی بات ہے، مانی نہیں جا سکتے تو عقل سے ہی باہر ہے بات، تم کیسی باتیں کرتے۔ یہ اس لیے بھی میں آپ کو بہت سٹریس دے کے سمجھا رہی ہوں کہ آج بھی لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، آج تک یہ آپ دیکھیں کہ جو کتابیں نان مسلمز نے لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، وہاں ایسی باتیں ملیں گی آپ کو کہ چونکہ مکہ میں کچھ لوگ عیسائی بھی رہتے تھے، اور خود ورقہ بن نوفل جو تھے اتفاق سے وہ بھی عیسائی ہو چکے تھے، اور وہ انجیل لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، ہی واز اے رائٹر، تو آپ کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی، تب ان کو موقع مل گیا لکھنے کا۔ یہ تو یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، کیا کہتے کہ ہاں آپ کی ملاقاتیں کچھ ایسے لوگوں سے تھیں جو کرسچن تھے، تو آپ نے قرآن جو پیش کیا وہ دراصل کچھ وہاں سے لیا، کچھ یہاں سے لیا، اور کچھ خود سے ملا کے پیش کر دیا، یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ آج بھی جو لوگ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے وہ اسی قسم کی الزام تراشی کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جن کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں, کیونکہ عربوں میں سے تو اوریجنلی کوئی بھی کرسچن نہیں تھا, عربوں کا تو دین نہیں تھا نصرانیت نہ یہودیت, وہ تو مشرق تھے, وہ یا ابراہیمی دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے, تو ان کو تو نہ ہبرو زبان آتی تھی, اور اگر کسی ایک آدھ کو بیچ میں آتی بھی تھی تو وہ تو زبان ہی دوسری تھی, کسی اور زبان میں پڑھ کے عربی لٹریچر پروڈیوس کرنا تو پاسبل ہی نہیں. اس لیے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین, اور عرب تو اپنی زبان کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 198 اور 99 میں ولو نزلناہ علی بعض العجمین, اگر ہم یہ قرآن اجمیوں میں سے کسی پہ اتارتے فقرأہ علیہم, وہ انہیں پڑھ کے سناتا, ما کانوا بہ مومنین, یہ اس کی بات مان ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہ عرب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, باقی سب کون ہے, عجم, اور عجم ہے گنگے. عربوں کو واحد ایک چیز جس پر بہت ناز تھا اپنی, وہ اپنی زبان تھی, اور باقی ان کی زبان ایسی تھی کہ جس میں ایسی ایسی تعبیرات تھیں کہ جس کا جواب نہیں. یہ پروز لکھنا, نثر لکھنا اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے تھے, زبان سمجھتے صرف شاعری. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کا لٹریچر صرف شاعری ہے. حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ علیکم بدیوانکم, اپنے دیوان کو سنبھالو, تو وہ کیا تھا دیوان, ان الشعر دیوان العرب, عربوں کا دیوان ان کی شاعری تھی, ان کی تاریخ ان کی شاعری تھی, ان کی ہسٹری میں کچھ نہیں ملتا سوائے شاعری کے, اور شاعری میں ایسے ماسٹر تھے کہ ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ شاعر مقرر کیا ہوتا تھا, اس میں مقابلے ہوتے تھے ان کے, اور پھر سال بھر میں عربوں کے ہاں جب حج ہوتا تھا تو حج کے موقع پر ان کے بڑے بڑے میلے ہوتے تھے, اور وہاں پر تجارت کے لین دین بھی ہوتے, اور اس کے ساتھ شعر و شاعری کی مجلسیں ہوا کرتی تھی, ان میں پھر اعلیٰ ترین شاعر کو چنا جاتا تھا. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور سلسلہ یہ شروع ہوا کہ سب سے بہترین کلام جو وہ منتخب کرتے تھے اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیتے تھے, اور اسی وجہ سے اس شاعری کو معلقہ کہا جاتا تھا. معلق کہتے ہیں لٹکائی ہوئی چیز کو. ایسے سات کلام تھے سات شاعروں کے, سبع معلقات, سات ماسٹر پیس ان کی شاعری کے کعبہ میں لٹکائے گئے تھے. اور اس سے کیا ہوتا, جب بھی سال بھر لوگ عمرہ کرتے حج پہ آتے, سال بھر وہ شاعری پڑھی جاتی, لوگ آتے پڑھتے دیکھتے اور پھر واپس جا کے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلا دیتے اور زبانی یاد کرتے. حافظہ تو ان کا ویسے ہی بہت اچھا تھا, کئی کئی نسلیں اونٹوں کی ان کے نام یاد ہوتے تھے ان کو. تو اس سے کیا ہوتا کہ یہ لوگ اگر کسی چیز کے دھنی تھے تو وہ صرف زبان تھی, اور خوب پہچانتے تھے زبان کی اچھائی برائی کو اور شعر و شاعری کو, اور کسی قبیلے میں اچھا شاعر ہونا جو تھا وہ ان کے لیے بہت بڑی دولت تھی. ایسے میں جب قرآن اترا خاموش ہو گیا, اور ان کا سب سے بڑا شاعر جو اس وقت کا زندہ تھا لبید, کیونکہ جب سورۃ الکوثر اتری تو یہ تین آیتیں خانہ کعبہ میں لٹکائی گئیں, تو جب وہ شاعر آیا اور اس نے یہ پڑھا تو کہا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر انا آتیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانک والابتر, تو کہنے لگا کہ میں آج سے شاعری سے دستبردار ہوتا ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں, کیونکہ مجھ سے بہتر چیز آ گئی. کیونکہ ہر شاعر اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا تھا جب اس سے بہتر شاعر پیدا ہو جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے کسی جرنیل کو اگر پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کا جونیئر پروموٹ ہو تو وہ کیا کرتے, والنٹیرلی ریزائن کر دیتے ہیں کہ ہم سے چھوٹا آگے آ گیا, اب ہم وڈرا کرتے ہیں اپنی بڑائی. تو جب قرآن آیا تو اتنے بڑے شاعر نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ آج کے بعد کوئی شعر نہیں کہوں گا, کیونکہ میں اپنے آپ کو اب اس قابل نہیں سمجھتا اس کا مقابلہ کر سکتا. تو اس طرح ایسے ماحول میں قرآن اترا, اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک رومی غلام سے, اور وہ بھی غلام, وہ کہتے ہیں نا کہ اس غلامی میں تو انسان کی ساری صلاحیتیں چلی جاتی ہیں, تو غلام یہ قرآن لکھوائے گا اور غلام یہ سب باتیں بتائے گا, یہ تو عقل بھی نہیں مانتی, تم کیسی باتیں کرتے ہو. اسی لیے جب بھی قرآن کا ذکر آتا ہے نا اور عربی کا آتا ہے تو عربی مبین کا آتا ہے یا قرآن مبین کا آتا ہے, کہ یہ اپنا مدعا خوب کھول کے بیان کر سکتا ہے.
ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
ان الذين بشک وہ لوگ, لا يؤمنون بآيات الله, نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ کی آیات پر, لا يهديهم الله, نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے ایمان ضروری ہے، اللہ پر اعتماد ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے تو اس کی بات بھی نہیں مان سکتے۔ اور اگر انسان ہدایت سے عاری ہوا تو کیا ہے، ولہم عذاب علیم، یعنی ایمان اور ہدایت کی عدم موجودگی میں انسان کا مقدر پھر دردناک سزا ہے۔
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما بے شک کلمہ حصر ہے، یفتر الکذب گھڑتے ہیں جھوٹ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، کس پر، بے آیات اللہ اللہ کی آیات پر، واولئک اور یہی لوگ، ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ کون گھڑتا ہے، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور پیچھے کیا کہا گیا کہ جو اللہ کی آیات کو مانتا نہیں وہ ہدایت نہیں پاتا، اور جو ہدایت نہیں پاتا پھر وہ جو چاہے کرے، جیسے یہاں پر جھوٹ کی بات۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، هُمُ الْكَاذِبُونَ وہ جھوٹے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ عرض کیا کبھی چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ عرض کیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ گھڑتا ہے جو اللہ کی آیات کو مانتا نہیں، اور یہی لوگ وہ دراصل جھوٹے ہیں۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن کی سرشت میں اچھی بری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن مومن ہو کر خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی جھوٹ سے خالی ہوتی۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ ایمان کو جھوٹ اس طرح خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے۔ شہد کتنی میٹھی چیز ہے، اور عام طور پر شہد کو کوئی چیز خراب نہیں کرتی۔ اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے اور غلطیاں ہو سکتی، کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ۔ کوئی برائی انسان کر ہی اس وقت سکتا ہے جب اس کو سچ جھوٹ کی پرواہ نہ ہو، کیونکہ جب بھی انسان کو غلطی کرنے لگتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیا، تو وہ کیا کہے گا، جھوٹ بول دوں گا نہیں کیا۔ تو برائی کرنا آسان ہو گیا نا، اور اگر اسے یہ ہو کہ میں پھر کیسے جھوٹ بولوں گا تو وہ کیا کرے گا، اس برائی سے ہی رک جائے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں، اور اس کے ساتھ خیانت جانتے بوجھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی، اتنے سچے لوگ تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا، کونوا صادقین، اور صادقین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، تو وہ راستہ کون سا راستہ تھا، سچ کا راستہ، سچے لوگوں کا راستہ۔ حتیٰ کہ مذاق میں جھوٹ، یا جھوٹ اور بھوک، جھوٹا تکلف، یہ اسی طرح ہر بات بے بات پہ جھوٹ، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ تین دفعہ آپ نے یہ کہا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اور یہ بات بھی کتنی عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں، اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، پرواہ نہیں، صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی توجہ لینے کے لیے، اٹینشن سیکر بننے کے لیے۔ یعنی بار بار کسی کو ہنسانے کی بھی آخر کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت تو نہیں۔ اور پھر وہ بھی اپنے ایمان کی قیمت پہ، اپنی آخرت کی قیمت پہ، انسان دوسروں کو دل خوش کرتا رہے، اور ایسا خوش کو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، ناقابل اعتبار اور ناقابل یقین وہ شخص ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو خود بخود بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں۔ اب مثلاً اگر آپ کسی جگہ دیر سے جاتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں دیر ہوئی، اور اگر آپ سچ بتائیں تو شرمندگی ہوگی۔ تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، یا کوئی اور اس طرح کا بہانہ کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے، تو وہ پھر اگلی دفعہ تو دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا. اور جس کو یہ پتا ہو کہ بس ایک سیکنڈ کی بات ہے, یہ ایک بہانہ بنا دے, اور جھوٹ کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے, یہ کس قدر غلط بات ہے بہانہ کر دینا, تو وہ کوئی بہانہ کر دیں گے. اس قدر عام ہو گئی ہے یہ بات ایمان والوں کے اندر کہ پتہ ہی نہیں چلتا, حالانکہ جھوٹ کو کیا قرار دیا گیا, منافقت کی علامت. کہا گیا یہ چار باتیں جس میں وہ پکا منافق. انما یفتر الکذب, ایک اور حدیث میں آتا بہکی کی روایت ہے شعب الایمان میں, جس کا مفہوم ہے کہ مومن پوچھا گیا بزدل ہو سکتا ہے, کہا ہاں ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ وہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات کو, اور اللہ کی آیات کیا ہے قرآن, ایمان نہیں رکھتا اس پر, اس کا ایمان قابل اعتبار ہی نہیں. اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے, جھوٹا لکھا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کہیں ڈھونڈنا ہو کہ وہ کس رجسٹر میں ہے, تو جھوٹے لوگوں کے رجسٹر میں اس کا نام نکلے. کہ وہ پھر جب دل سے حیا ہی نکل جاتا ہے اور انسان بات بے بات پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ پکا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اولئک ہم الکاذبون, سٹیمپ ہو جاتا ہے ان پر, شیر آ گیا, شیر آ گیا. تو اور وہ کیا تھا, محض لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. ہر چیز کی ایک شہوت ہوتی ہے نا, ایک ہرس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو توجہ لینے کی بہت ہرس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری طرف توجہ کریں. وہ کبھی ایک طریقہ اختیار کریں گے, کبھی دوسرا کریں گے, کبھی تیسرا کریں گے, اور اس میں پھر کبھی ایک شعر آیا, اور کبھی کوئی اور بات کر کے, کبھی کوئی اور بات کر کے, اور جھوٹی سچی. اور بعض اوقات چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے مبالغہ آرائی کرنا, حقیقت کچھ ہونا بتانا کچھ. اگر انسان سوچے تو یہ سارا کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے. اگر جھوٹ بول کے انسان اپنا کو روب قائم کر لے, یا جھوٹ بول کے اپنی کوئی شہرت بنا لے, تو جھوٹ تو ایک باطل چیز ہے, اور باطل کی تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ایسی عمارت تو کبھی قائم رہ ہی نہیں سکتی. یہ پوچھنے کہ کسی کے فائدے کے لیے اگر انسان جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے, اپنا نقصان کر کے, اور جھوٹی گواہی کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ نقصان دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے جب جھوٹی گواہی کی بات کی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اور اتنی دفعہ آپ نے دہرائی یہ بات کہ ہلاکت ہے, تباہی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی گواہی دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ لو اگر کسی غریب کا فائدہ ہوتا تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے, ہم کہہ دیتے ہیں. یعنی آپ اس کو کسی طرح بھی ٹال سکتے ہیں, ضروری ہے کہ آپ اس کو جھوٹ بول کے یہ بات کریں, ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات یہ کہ جس دن آپ نیت کر لیں گے نا, ارادہ کر لیں گے, تو اللہ آپ کو بچائے گا, اللہ تعالیٰ سے اسباب پیدا کر دے گا. اور ایسی خرابیوں اور خامیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے ہماری اپنی کوششیں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اور سچی پکی نیت کر کے اللہ سے دعا کر کے, یا رب تو میری زندگی اس کو نکال, اور اللہ توفیق دے گا. ہر جھوٹ کے پیچھے کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے نا, وقتی فائدہ, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی جرات کی ضرورت ہوتی, اور پھر کبھی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے, کبھی لوگوں سے کوئی مفاد ہمارا وابستہ ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز ٹلانی ہوتی ہے اپنے سر سے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر کوئی فائدہ ہو بھی جائے کتنا عرصہ ہو سکتا ہے, یعنی سچ کی بنیاد پر کوئی نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو وقتی نقصان ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے کسی اور طریقے سے پورا کر دے گا, اسی میں کوئی خیر ہوگی, اسی میں نجات ہوگی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی. کیونکہ وہاں سے اٹھان ہوتی ہے نا, وہ بنیاد بنتی. بعض اوقات ایک جھوٹ بول کے اس کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے. یہ تو عام وتیرہ ہے نا کہ ہر چیز کو ہم کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بے بنیاد چیز ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ جو چیز قائم ہوگی نا, وہ ضرور نیچے گرے گی.
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
پھر فرمایا من کفر باللہ, جو اللہ کا انکار کرے, کفر کرے, من بعد ایمان, نہیں ایمان لانے کے بعد, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فعليهم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم, یعنی ایمان لا کے اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. ہاں الا مگر من اکرہ, جو مجبور کر دیا گیا, زبردستی کی گئی. وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر, یعنی وہ سچا مومن ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرن, لیکن وہ جس نے کھولا کفر کے ساتھ سینے کو. یہ لفظی معنی شرح, شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, تشریح ڈائسیکشن کو کہتے ہیں. تشریح اور شرح تفسیر کے معنوں میں بھی آتا ہے. مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا, اکرہ, اکرہ کا لفظ جو ہے یہ کرہ سے نکلا ہے, کراہت. کرہن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا, نفرت کرنا, کسی کو ایسے کام پہ مجبور کرنا جسے کرنے کو اس کا دل نہ مانے, اس کو کراہت کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, ناپسندیدگی اور زبردستی. یعنی زبردستی کسی سے کچھ کروایا گیا یا کہلوایا گیا اور وہ بالکل نہیں کہنا چاہتا, سخت ناپسند ہے اس کو, لیکن اگر وہ نہ کہے تو جان سے وہ مار دیا جائے گا. وقلبہ مطمئن بالایمان, حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے ایمان پر. ولیکن لیکن, من شرح, جس نے کھول دیا, بالکفری صدرن, کفر کے ساتھ سینے کو, یعنی خوشی سے کفر قبول کیا. پیچھے ہے نا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو خوشی سے ایمان لا کے کفر میں چلا جاتا ہے واپس, کیونکہ کئی ایسے لوگ بھی تھے نا, لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور پھر دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر کیا کیا, دوبارہ کفر پہ چلے گئے. لیکن ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جب کسی کو زبردستی کفر کی طرف موڑا گیا, جیسے کہ اس دور کے بہت حالات تنگ تھے, تو جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, تو ان کا حال الگ ہے. ہاں وہ شخص جس کا دل کفر پہ مطمئن ہو جائے, دل کھل جائے, وہ خوش ہے, راضی ہے, ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, ان پہ اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اصل میں اس آیت کے پیچھے کچھ واقعات ہیں, خاص طور پر وہ واقعہ جو حضرت عمار بن یاسر کا ہے. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں حضرت عمار بن یاسر کا پڑھا آپ نے, اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے, ابن عباس کی روایت ہے, کہ یہ آیت عمار بن یاسر کے بارے میں اتری تھی. عمار بن یاسر کا کیا قصہ, کچھ جانتے ہیں آپ عمار بن یاسر کو؟ کچھ پڑھا ہو تھوڑا بہت, کوئی کہانی, کوئی قصہ, کوئی نام کبھی سنا عمار بن یاسر؟ ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت سمیہ تھی. والد کون تھے؟ یاسر, عمار بن یاسر تھے نا. حضرت سمیہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ سب سے پہلی شہیدہ تھی. آقا کون تھا ان کا؟ ابو جہل. اس نے کیا کیا, اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ ان کی ایک ٹانگ باندھی اور دوسری کے ساتھ دوسری. سوچئے, ایک ٹانگ کے ساتھ ایک باندھی, دوسری کے ساتھ دوسری, اور پھر درمیان میں برچھی ماری, اور اس طرح وہ شہید ہوئی. یہ عمار کی والدہ ہیں. کسی بچے کے بارے میں سوچئے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو, تو ان کا حال کیا ہوگا؟ آج تو یہ نہیں کہ ماں فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بچے کو بتاؤ نہیں, یا بچوں کا دل چھوٹا ہوگا, یا دکھاتے نہیں لا کے. اب آپ خود سوچیں, اچھا باپ یاسر, ان کو بھی قتل کیا گیا اور سخت اذیتیں دی جاتی تھی. آپ جب پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اے آل یاسر, صبر کرو, اللہ کی مدد قریب ہے. یہ مظلوم لوگ تھے, بہت غریب لوگ تھے مکہ کے, جو آپ پر ایمان لے آئے تھے, لیکن ان کے جو بڑے تھے, جو ان کے سردار تھے, جو ان کے مالک تھے, وہ انتہائی ظالم تھے. تو جب ان کی ماں کو بھی مار دیا گیا, باپ کو بھی مار دیا گیا, تو ایک موقع پر مشرکین ان کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ منہ سے نہیں نکالو گے, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تمہیں بھی ماریں گے. جبرن ایک ایسی بات ان کے منہ سے نکلوائی جس پر وہ بالکل راضی نہیں تھے, یعنی کہ اکرہا, مجبور کیے گئے. کس بات پر؟ کہ وہ لفظ بولے آپ کے خلاف, آپ کی شان کے خلاف کوئی لفظ نکلوایا انہوں نے. آپ سچویشن کے سامنے رکھیے, ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اب یہ بچہ ہے, اس کو جوان ہو چکے تھے, لیکن بہرحال, تو ان کے ساتھ جب یہ ہوا تو کسی نے آ کے آپ کو اطلاع کی, اور پھر عمار خود بھی آ گئے اور آ کر اپنی حالت بتائی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا, جب تم سے یہ لفظ بلوایا جا رہا تھا تو دل کا حال کیا تھا؟ تو کہا کہ دل میرا ایمان پر مطمئن تھا, میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب یہ بھی تو کر سکتے تھے, آ کے جھوٹ آپ سے بول دیتے, جیسے منافقین تو یہی کرتے تھے نا، آپ کو آ کے نہیں نہیں وہ ایسے کسی نے آپ کو آ کے کہہ دیا ہے، میں نے کوئی کہا ہی نہیں ایسے. یعنی مثلا اگر آپ کے منہ سے کسی نے کسی کے بارے میں کوئی چیز کہلوائی تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی دوسرا پوچھے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، نہیں فلاں جھوٹ بول رہا ہے میں نے تو نہیں کہا، فوری ریئیکشن یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات کہلوائی گئی اور میں نے کہی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ کہنے لگے کہ دل ایمان پہ مطمئن تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اور اس میں کئی ایک واقعات ہیں، آپ نے حضرت خبیب کا واقعہ پڑھا. اگر اس کتاب کے کچھ آپ واقعات جو ہیں خود بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خاص طور پر جو مکی دور میں صحابہ تھے ان کے اوپر ایمان اور اسلام کی وجہ سے کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. اور آپ دیکھیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، جیسے منافقین مدینہ میں کیا کہتے تھے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. ادھر جاتے تو ان کو راضی کرتے، ادھر جاتے تو ان کو راضی کرتے، لیکن جو سچے ایمان والے تھے وہ جو تھے وہ وہی کہتے. اور یہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ان کے ڈر سے فوراً کو غلط بات آپ کی شان کے خلاف کہتے، نہیں، اکرہا، ان کو پکڑ کے مجبور کیا گیا تھا، یہ کہنا نہیں چاہتے تھے. ایسی جگہ، یہ جو مصلحتن کی بات تھی نا، ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیں اور آپ کو زبردستی کہا جائے بولو یہی کہو، کوئی شرک کا جملہ نکلوایا جائے یا کوئی ایسی بات منہ سے کہلوائی جائے، وہ ایک اور چیز ہے. جیسے سورۃ النور میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کروایا کرتے تھے اور ان کی اس کمائی کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور بھی کام کاج کرواتے تھے اور ساتھ کہبہ گری کے لیے استعمال کرتے تھے. اب ان میں سے کئی مسلمان ہو چکی تھی، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. مدینہ میں بھی کہا یہ جاتا ہے، بعض روایات میں تھا عبداللہ بن ابئی وہ بھی اپنی لونڈیوں سے ایسا پیشہ کرواتا تھا. تو قرآن نے ان عورتوں کے بارے میں کیا کہا کہ جن کو اس طرح مجبور کیا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی برائی کرنا، لیکن اگر وہ نہ کرے تو ان کو مار ڈالا جائے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی اور دوسری آپشن ایسی ہے نہیں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، پکڑ تو مالکوں کی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اس واقعے اور اس بات کو ہر چیز پر نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ مجھے فلاں نے کہا تھا تم یہ کر دو تو میں نے کر دیا، اور یہ مجبوری تھی اور وہ مجبوری ہے. اکراہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا کوئی دل نہیں چاہتا، سخت نفرت، کرہ لکم، بالکل دل نہیں چاہتا، لیکن کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے موت کے. تو ایسے میں اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی حالانکہ دل اس کا مطمئن ہے تو اس کی معافی ہے. ہاں اگر کوئی دل کی رضامندی اور خوشی سے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے اور پیغمبر کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے یا اللہ کے بارے میں یا دین کے یا آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ان کے اوپر تو پھر اللہ کا شدید غضب ہے اور ان کا انجام بھی برا ہے. اب اس پس منظر میں دوبارہ آیت کو دیکھیے تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کے کفر کرے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے جو نہیں کہنی چاہیے یا پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑانا جو ہے وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے. الا سوائے اس شخص کے، من اکرہا، جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل نہیں ساتھ شامل تھا حالانکہ اس کا دل ایمان پر راضی تھا. ولیکن من شرح، لیکن جس کا کھل گیا یا جس نے کھول دیا، صدرن، سینہ، بالکفر، کفر کے ساتھ، میں اردو ترجمے کے لیے آگے پیچھے کر رہی ہوں لفظ، یعنی جس کا دل مطمئن ہے کفر پر اور وہ اپنی خوشی سے کافر بنا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ذالک، یہ کیوں؟ بانہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے، استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر. آپ نے حضرت سعید بن عامر کا واقعہ پڑھا ہوگا، وہ کبھی کبھی ایک طرح سے بے ہوشی میں چلے جاتے تھے. کس واقعے کو یاد کر کے؟ حضرت خبیب کی شہادت کے واقعے کو، کہ جب ایک ایک عضو ان کا کاٹا جا رہا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں بولے جو ان سے وہ بلوانا چاہتے تھے. ایسی بھی سالیں بھی موجود ہیں. تو وہ ایسی اذیت ناک سین تھا کہ جو بعد میں بھی زندگی بھر ان کو بھولا نہیں. اسی طرح ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ السہمی. عبداللہ بن حذافہ جو تھے ان کو بعض مشرکین نے پکڑ لیا, بلکہ شاید رومی تھے کوئی, انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ ایسی ایسی بات کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا, اور یہ کہ تم نصرانیت میں آ جاؤ, اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئی. بہر انہوں نے کہا مختصر قصہ ہی کہ میں نہیں مانوں گا, میں ایمان پر ہی قائم ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں ابلتے تیل کی دیگ میں پھینکا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وشک پھینک دو. بہرحال وہ تیل بھڑکایا گیا اور ابالا گیا اور ان کو لے جایا جا رہا تھا, رو پڑے. ان کا شاید اس کا دل پسیج گیا ہے تو اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا روکو, اس سے پوچھا جائے کہ کیا ابھی یہ ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, شاید اس نے سوچ لیا ہو کہ میں اتنی جلدی آگ میں جاؤں گا تو میں واپس پلٹ جاؤں. تو جو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے رو رہا تھا کہ صرف ایک زندگی اللہ نے مجھے دی کہ میں اس کی راہ میں دے سکوں, اگر میرے پاس کئی زندگیاں ہوتی تو میں اسی طرح اللہ کے راستے میں دیتا اور میں کبھی کفر کی طرف نہ لوٹتا. تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ یہ کیسا دین ہے. تو بہرحال ان کو پھر چھوڑ دیا گیا, اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں گا جب تک اتنے اور مسلمان قیدی نہیں چھوڑے جائیں گے. تو ان سب کو بھی چھڑوایا اور اس طرح وہ واپس لوٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی چوم لی جب وہ واپس پلٹ کر آئے. تو بات یہ ہے کہ ایمان کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو یہ سب ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول کے اپنا کام نکالتے ہیں, اور وہ کتنی کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرتے اور سچائی پر قائم رہتے. انہی لوگوں نے تاریخ کا رخ بدلا. آج مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں, قدر کیوں نہیں, ان کی ویلیو کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان کو کوئی دین ایمان نہیں, وہ ٹرسٹ وردی نہیں, کسی چیز کے پابندی نہیں, کردار کھوکھلا ہو گیا.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ کرسچن نیمز لگا لیتے ہیں, یا اپنے پیپرز میں اپنے آپ کو کرسچن شو کرتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں. یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کے صرف دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین ایمان اور یہ سب کچھ بیچ ڈالا. کس لیے؟ دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے, دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. یہاں کافر قوم سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ایمان بیچ ڈالیں, اپنا دین بیچ ڈالیں, اور دین کو بیچ کے اپنی دنیا کے فائدے کمائیں.
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. اس لیے دل کو احساس ہی کبھی نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیے جب انسان غلط کام کرتا رہتا تو ایک وقت آتا ہے کہ جب دل کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان پہلی دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اس کو بڑا ڈر لگتا ہے, بہت شرمندگی ہوتی ہے, خوف آتا ہے بھائی کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ حیا ختم ہو جاتی, ڈر ہی نہیں رہتا, اور پھر انسان ڈھیٹ ہو کے برائی کرتا ہے اور برائی پہ خوش ہوتا ہے. ایسی ہی کیفیت ہے یہ, کہ وہ وقت آ جاتا ہے پھر کہ جب بندوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے, اور وہ ایسی مہر ہوتی ہے کہ جس میں انسان برائی پر خوش اور نیکی کی طرف اس کا کوئی دل نہیں لگتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غافل کی جمع غافلون. کس چیز سے غافل ہیں؟ آخرت سے غافل, آخرت کی سزا سے. اب دیکھیں کہ عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ اتنی سخت سزا ان کے لیے تیار ہے اور وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں یقین تھا اگر میں نے یہاں کفر اختیار کیا، یہاں میں نے اپنا دین چھوڑا، تو یہ تو ایسی سزا ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. یہاں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر میں مارا بھی گیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں ایمان پر ہوں، سچائی پر ہوں، تو وہ کسی بھی سچویشن میں اور کسی بھی جگہ پر جا کر مطمئن رہتا ہے. تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. کن کے دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے؟ جو آخرت سے غافل ہیں. اب دیکھیں کہ بنیادی نقطہ ہے وہ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، آخرت باقی رہنے والی. لہذا دنیا کی کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن اس تکلیف پر جو اجر ہے وہ محفوظ ہو کے آخرت میں موجود ہوگا. لیکن جو لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے فائدوں کی خاطر ہر صحیح غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں.
لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم فی الآخرة ہم الخاسرون، بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نمبر ایک، اللہ کا غضب، نمبر دو، ان کے لیے عذاب علیم، نمبر تین، یہ کہ وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، نمبر چار، وہ ہدایت سے محروم ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، نمبر پانچ، ایک ان کے دلوں پہ مہر ہے، نمبر چھ، وہ غافلوں میں شامل ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ ہم الخاسرون. اور کیسے کہا گیا؟ لا جرم اور پھر انا. لا جرم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شک نہیں، اور انا کا مطلب یقیناً یہی بات ہے، بالکل کسی قسم کا شک نہیں.
ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم.
ثم ان ربك، پھر بے شک تیرا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، فتنے میں ڈالے گئے، آزمائش میں پڑے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا. اب یہ سورت مکی ہے تو یہاں جہاد کا کیا معنی ہوگا؟ لغوی معنی ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں اٹموسٹ سٹرگل، کوشش. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ہجرت، آزمائش اور جہاد اور صبر کے بعد غفور الرحیم. یعنی ہجرت، جہاد اور آزمائشوں میں جو صبر انہوں نے کیا، ان پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم کہتے ہیں کب اللہ غفور الرحیم؟ ہاں، جھوٹ فریب کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہاں غفور الرحیم کا وعدہ کن شرائط کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو ہجرت کریں، جو آزمائشوں میں پورے اتریں، جو جہاد کریں، جو صبر کریں، تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، چگلی، فریب، دھوکہ، ہر کام غلط کر کے پھر اطمینان کر لیا، اللہ غفور الرحیم، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.